جہاں رنگ خوش آمدید، میں ہوں آپ کا میزبان قمر عباس شافری، سلام قبول کیجیے. آج سب سے پہلے ہم گفتگو کریں گے پاکستان کے شہر سرگودھا کے قریب ہونے والے ایک انتہائی افسوسناک واقعے کے بارے میں. ضلع سرگودھا کے گاؤں چک نمبر 95 شمالی میں درگاہ محمد علی گجر پر یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا. اس سلسلے میں کچھ چھوٹی سی رپورٹ ہمارے ساتھی افضل رحمان کی، جس کے بعد گفتگو کو آگے بڑھائیں گے.
سرگودھا شہر کے نواح میں واقع چک 95 شمالی میں موجود دربار علی محمد گجر میں عبد الوحید نامی اس درگاہ کے گدی نشین نے اپنے دو ساتھیوں کی مدد سے اپنے 20 مریدوں کو نشہ آور اشیاء پلانے کے بعد چاقو اور ڈنڈوں کی مدد سے نہ صرف قتل کیا بلکہ ان کو برہنہ کر کے ان کے کپڑے بھی نظر آتش کر دیے. دیگر چار افراد جن میں دو خواتین شامل ہیں وہ زخمی حالت میں ضلعی ہسپتال پہنچنے میں کامیاب ہو گئے اور پھر پولیس حرکت میں آئی اور جائے واردات پر جا کر گرفتاریاں کی. ڈپٹی کمشنر سرگودھا لیاقت علی چٹھا نے نجی ٹی وی چینل جیو کو اس واردات کے بارے میں بتایا.
یہ عبد الوحید پیر جو ہے، اس کا کہنا تھا کہ اس کو یہ ڈاؤٹ ہوا ہے کہ اس کا پیر علی احمد گجر دو سال قبل فوت ہوا تھا، اس کو ان لوگوں نے زہر دی تھی. اور دوسرا اس نے کہا کہ اس کو یہ بھی شک ہوا تھا کہ اس کو بھی یہ لوگ زہر دینے کی پلاننگ کر رہے ہیں.
پنجاب کے وزیر قانون رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ ایسی درگاہیں صوبے میں بے شمار ہیں.
اس کو بنیاد بنا کے جو ہے وہ ان ایسے درباروں اور ایسی درگاہوں جو ہے ان میں گورنمنٹ کو بھائی لا جو ہے وہ مداخلت کرنی چاہیے، اور ان جو عملیات وہاں پہ ہو رہی ہیں ان کے متعلق ایک واضح لائن ڈرا کرنی چاہیے کہ کس حد تک یہ ہو سکتا ہے اور کس حد تک جو ہے وہ نہیں ہو سکتا. لیکن جب تک علماء اکرام اور جب تک جو مذہب سے متعلقہ ایسے لوگ جن کے اوپر لوگوں کا یقین ہے کہ وہ دین کی بات کو زیادہ بہتر طور پہ سمجھتے ہیں، وہ لوگ آگے نہیں آئیں گے. سمپل جو ہے انفورسمنٹ آف لا جو ہے اس سے جو ہے وہ ادروائز کمپلیکیشنز پیدا ہو سکتے.
اور سامعین، جب اس سلسلے میں آج ہماری گفتگو ہوئی حکومت پنجاب کے ترجمان ملک احمد خان سے، تو انہوں نے اس واقعے کے بارے میں یوں اظہار خیال کیا.
اس واقعے کے بعد ایک فیصلہ تو فوری طور پہ حکومت نے کیا ہے کہ رپورٹس جو ہیں انویسٹیگیشن کا تو ایک علیحدہ سے پہلو ہے، اس پر تو بات علیحدہ سے تفصیل سے ہو جائے گی، لیکن یہ جو ہیں اپنا جو خانقاہیں اور دربار ہیں ان کی جیو ٹیگنگ کرنے کے بعد دیکھا جائے گا کہ کون سے دربار جو ہیں جہاں پر obviously یہ تو ایک بڑی نون پوزیشن ہوتی ہے، جو لوگ جن کی کوئی ریلیجیس سینکٹیٹی جن کے ساتھ اٹیچڈ ہے وہ تو علاقے میں بڑی وضاحت سے جانے جاتے ہیں، تفصیل سے لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ کس کا کیا تعلق ہے. تو ابھی اس میں ان کی جیو ٹیگنگ کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں جہاں پر ایسے ایلیمنٹس ہوں جس طرح کا آج کا واقعہ ہے، تو ان کی جیو ٹیگنگ کرنے کے بعد ان کو مانیٹرنگ میکنزم پہلے بھی ان پلیس ہیں، متعلقہ ایس ایچ او کے ساتھ ان کی جو پورے کوائف ہیں کیے جائیں گے اور دیکھا جائے گا کہ کس کی کیا پوزیشن ہے.
جب ان سے سوال کیا گیا کہ پنجاب کے وزیر قانون رانا ثناء اللہ نے بتایا ہے کہ 552 اس قسم کی درگاہیں یا مزارات جو ہیں رجسٹرڈ ہیں، جبکہ صرف پنجاب میں ہی ہزاروں کی تعداد میں اس قسم کے ان رجسٹرڈ مزارات موجود ہیں جہاں عجیب و غریب واقعات رونما ہوتے ہیں، تو کیا حکومت پنجاب ان کے خلاف کوئی کارروائی کرنے کا ارادہ رکھتی ہے؟ تو ملک احمد خان کا جواب تھا،
کوائٹ فرینکلی بھی دیکھیں یہ جو مزار ہیں یہ ان کی بڑی مشروم گروتھ ہے کچھ لاسٹ اوور ٹائم آف ٹو ڈیکیڈز، جہاں پر کسی مزار کا پہلے ذکر بھی نہیں ہوتا تھا وہاں پر بھی بن گئے ہیں ہمارے مشاہدے میں یہ ساری چیزیں. لیکن یہ جو رجسٹرڈ مزار ہیں وہ تو محکمہ اوقاف کے ساتھ رجسٹرڈ مزار ہیں جن کا رانا صاحب نے غالباً آپ کے ساتھ ذکر کیا ہے، لیکن وہاں پر ایسی پریکٹسز تو بالکل نہیں ہوتی جس طرح کا آج کا واقعہ ہے. اور لیکن یہ جو مزار ہیں جو مختلف دیہاتوں میں چھوٹی چھوٹی جگہ سبربز میں مضافات کے اندر لوگوں نے، کئی ایسے لوگ اس میں شامل ہو گئے ہیں جن کا دین کے ساتھ تعلق کوئی نہیں ہے، وہ بس ایسے کمائی دھندے والا سلسلہ بنا لیا. اب یہ دیکھیں یہ جو آج کا والا بندہ ہے وحید، یہ بیسکلی ایک ڈپٹی ڈائریکٹر تھا کسی محکمے میں یا کچھ اس طرح، کس کی تفصیل آ رہی ہے، اور یہ الیکشن کمیشن میں ملازم تھا، اور وہ جو دوسرا لڑکا آصف ہے جو گدی نشین بننا چاہ رہا تھا اس کا، وہ ایک پولیس میں کانسٹیبل تھا یا کچھ اس طرح کی بات آ رہی ہے. اب ان دونوں کی کیا ریلیجس وہ ہوگی جس کی بنیاد پر یہ وہاں پہ لوگوں کے لوگ ان کے ڈیووٹیز بنے رہے ہیں. اب وہ محمد علی گجر صاحب جو ہیں جن کا یہ مزار بنا ہوا ہے ان کا بھی نہیں پتا کہ کیا پورا سلسلہ تھا. اسلام آباد کی کسی مارکیٹ میں بیٹھے ہوتے تھے اور جب وہ وفات پا گئے تو ان کا لا کے یہاں پہ دفنا کے اوپر مزار کھڑا کر دیا اور ایک کمائی کا سلسلہ بن گیا. تو ان ساری چیزوں کو دیکھنا بڑا ضروری ہے, بڑی سنجیدگی کے ساتھ ان پہ حکومت ابھی دیکھ رہی ہے. جن مزارات کا ذکر رانا ثناء اللہ خان نے کیا ہے وہ تو وہ مزارات ہیں جو محکمہ اوقاف کے ساتھ رجسٹرڈ ہیں, اور ان مزارات کی تو ایک مسلمہ پوزیشن ہے اور وہاں پر اس قسم کی پریکٹسز نہیں ہیں. وہاں پہ تو ان کا سسٹم بھی ہے, کوڈز بھی ڈیولپڈ ہیں, وہ محکمہ اوقاف ان کو ریگولیٹ بھی کرتا ہے, ان کے اوپر اسٹیٹیوٹری پروویژنز بھی ہیں, ڈفرینٹ لاز بنے ہوئے ہیں جن کے تحت وہ چلتے ہیں, اور ان کی باقاعدہ میٹنگز ہوتی ہیں تھانوں کے اندر, ان کی پوری رپورٹس مینٹین ہوتی ہیں. وہ تو ایک پورے سسٹم کے اندر موجود ہیں جو, اور وہ ابائڈ بائی بھی کرتے ہیں لاز کے ساتھ. یہ جو لوگ ہیں جو اس طرح کی جگہیں بنا کر بیٹھ گئے ہیں, ان کے متعلق یہ تشویشناک واقعہ ہے کہ لوگوں کو اس طرح کی ریلیجیس سینکٹیٹی اٹیچ کر دیتے ہیں کہ لوگ سوال کرنے سے بھی کتراتے ہیں, اور پھر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے جو کل ہوا ہے واقعہ.
جب ان سے یہ سوال کیا گیا کہ اس مزار کے بارے میں پہلے بھی شکایات آ چکی ہیں کہ یہاں پر مریدین کے ساتھ زیادتیاں ہوتی ہیں اور دوسرے غیر قانونی کام بھی ہوتے ہیں, تو کیا اس سلسلے میں کوئی کاروائی کی گئی تھی؟ تو حکومت پنجاب کے ترجمان کا جواب تھا,
دیکھیں ٹو بی آنیسٹ یہ اس مزار کے حوالے سے کوئی چیز پولیس میں آج تک رپورٹ نہیں ہوئی, کیونکہ اگر کہیں تشدد ہوتا ہے تو اس کے خلاف تو پاکستان پینل کوڈ میں پروویژنز ہیں. اگر کسی کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے تو وہ آبویسلی جو اس کی کمپلینٹ جانی ہے وہ پولیس اسٹیشن میں جانی ہے, لیکن آج تک یہ ایسا کوئی کمپلیننٹ سامنے آیا نہیں. ایک وجہ تو یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہ کوئی مطلب لوگوں کے سامنے یہ جہلیت کی انتہا ہے کہ کوئی بندہ ڈنڈے مار رہا ہے اور لوگ سمجھ رہے ہیں یہ کوئی دین ہے یا علاج ہے, اور وہ ان لوگوں کو برہنہ کر رہے ہیں, تو یہ مطلب انتہا ہے. یہ تو مطلب اسے اس بات کو سننے کے بعد تو بالکل ایسے ہی انسانیت والی بات ہی نہیں رہ گئی. اور یہ بھی بہرحال اس کو ریگولیٹ کرنا بڑا ضروری ہے, بڑا تشویشناک عمل ہے یہ, اور اس میں ہر صورت حکومت جو ہے کچھ سٹرن اقدامات اٹھائے گی. ابھی اس واقعے کی رپورٹ آ جاتی ہے, پورے فیکٹس اس کے سامنے آتے ہیں, تو ان لائٹ آف دس ایک اوور آل ایک پورا جو اوور آرچنگ اپروچ ہے وہ لینا پڑے گا, جس کے ساتھ یہ ان کے اندر ڈیفرینشیٹ کرنا پڑے گا. نمبر ون کے جو خانے ہیں یا جو دربار ایسے ہیں جو محکمہ اوقاف کے ساتھ رجسٹرڈ ہیں, جن کی ریلیجیس سینکٹیٹی ہے, اور وہ ڈیووٹیز بھی ان کے جو ہیں ان کی بھی بات سامنے رکھی جائے گی, کیونکہ یہ اس طرح تو بہت یہ بڑا تشویشناک آج کا واقعہ ہے, اور اس کو اس کے اوپر کوئی فرم لیجسلیشن بھی کرنے کی ضرورت ہوئی تو وہ بھی کی جائے گی.
اور سامعین, اس قسم کے جو مزارات ہوتے ہیں جن کے بارے میں ملک احمد خان نے کہا کہ ان کی مشروم گروتھ ہو رہی ہے, ان کی ایک سیاسی اہمیت بھی ہوتی ہے. سیاسی جماعتیں, سیاسی شخصیتیں, سیاسی گروپ ان سے اور یہاں آنے والوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں. اس سلسلے میں بات کریں گے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ممتاز تجزیہ کار اور صحافی رضوان عزیز صاحب ہیں. رضوان عزیز صاحب, یہ فرمائیے کہ اس قسم کے جو مزارات ہوتے ہیں, کیا سیاسی جماعتیں بھی ان سے فائدہ اٹھاتی ہیں, اور کیا اس سیاسی کلچر میں بھی کوئی اپنا اثر و رسوخ رکھتے ہیں؟
جی بہت شکریہ. دیکھیے پاکستان کے اندر جتنی بھی کانسٹیچوئنسیز ہیں وہاں پہ ان پیروں کا بہت زیادہ اثر و رسوخ ہوتا ہے, اور پارٹیوں کی خواہش ہوتی ہے کہ یہ پیر صاحبان جو ہیں ان کی طرف ہوں. بڑی ناانصافی ہوگی اگر میں اس وقت کا ذکر نہ کروں کہ اس وقت پاکستان کی وفاقی حکومت کے اوپر ایک گروپ ہے جو چھایا ہوا ہے, اور پاکستان کی تازہ ترین جو سیکرٹری خارجہ خاتون ہے ان کی تقرری بھی اس کی وجہ سے ہوئی ہے. اس کو کہا جاتا ہے بری امام گروپ, اور پاکستان کے پیمرا کے چیئرمین بھی اسی گروپ سے ہیں. آپ میرے ساتھ بیٹھ جائیے, فیڈرل سیکرٹریز کی لسٹ نکال کے میں آپ کو بتاتا جاؤں گا کہ یہ بھی اسی گروپ سے ہے, یہ بھی ان کی جو ہے وہ اس سے اوپر آئے ہیں. تو یہ ایک طرح سے جسے کہنا چاہیے کہ بیوروکریسی کے اندر بھی بہت زیادہ کریپ ان کر گیا ہے, وہاں پہ بھی مفادات حاصل, جس نے ہمارے اسحاق ڈار صاحب سے کوئی مفاد حاصل کرنا ہے وہ بری امام گروپ میں شامل ہو جاتا ہے. داتا دربار گروپ ایک اور بنا ہوا ہے بیوروکریٹ کا, جس کو بھی سرپرستی حاصل ہے ہمارے وزیر خزانہ صاحب کی, جو تقریباً ڈیفیکٹو ڈپٹی پرائم منسٹر کے طور پہ ایکٹ کرتے ہیں, اور جب میاں نواز شریف صاحب اپنی ٹریٹمنٹ کے لیے برطانیہ سدھارے تھے تو ان کی غیر موجودگی میں وہی تھے جو کہ ایز اے پرائم منسٹر لیڈ کر رہے تھے. تو اہمیت تو اس کی ہے, بلکہ یہ جو چیزیں ہیں یہ لوگوں کو انسپائر کرتی ہیں کہ وہ حکومتی کوریڈورز کے اندر اپنا انفلوئنس پیدا کرنے کے لیے ان شارٹ کٹس کو استعمال کریں, اور یہ ہو رہا ہے جی اس وقت. میں نے آپ کو تازہ ترین مثال عرض کر دی.
جی اصل میں ہم اپنے سننے والوں کو بتاتے چلیں کہ ہم نے اس سلسلے میں گفتگو کے لیے وفاقی حکومت کے بعض لوگوں کو بھی دعوت دی تھی, لیکن بدقسمتی سے جو عام طور پہ ہوتا ہے کہ کوئی جواب نہیں ملتا. اور جب بات سیاست کی ہو رہی ہے تو ہم یہاں گفتگو کریں گے پاکستان کی جو موجودہ سیاست ہے اس کی بھی. ہمارے ساتھ تو رہیے گا رضی صاحب, اور ہمارے ساتھ اس وقت تو محترمہ تابندر لاری بھی ہیں جو تجزیہ کار بھی ہیں اور رائٹر بھی ہیں, کہ پاکستان میں اس وقت تو جو سیاست نظر آ رہی ہے خاص طور پر پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کی, جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ آپس میں ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں در پردہ, اور اس میں مثالیں یہ دی جاتی ہیں بعض تجزیہ کاروں کی طرف سے اور بعض مبصرین کی طرف سے کہ ڈاکٹر عاصم کا کیس ہے, ایان علی کا باہر جانا ہے, شرجیل میمن کا واپس آنا ہے. تو تابندر لاری صاحبہ, کیا آپ اس پر کچھ اظہار خیال کریں گی کہ یہ چیزیں کس قدر یعنی عام فہم ہیں اور کتنی ان میں حقیقت ہے کہ ان کے درمیان آپس میں کوئی ایک مصالحت کی صورتحال ہے؟
قمر صاحب السلام علیکم تمام سننے والوں کو میری طرف سے.
جی.
اس پہ بات کرنے سے پہلے میں ایک چھوٹی سی بات, یہ جو آج کا سانحہ ہے
جی,
اور آپ کو پتا ہے کہ یہ ایسے واقعات پاکستان میں پہلی بار نہیں ہوئے
جی.
اور ایک شعر میں اس کے بارے میں جو حکومت پنجاب کے ترجمان فرما رہے تھے
جی,
کہ یوں کرنا چاہیے یوں کرنا چاہیے, تو اس پہ ایک شعر میرے ذہن میں آیا کہ شمار اس کی شرافت کا کیا کریں کہ وہ شخص چراغ بانٹتا پھرتا ہے چھین کر آنکھیں, سانحات ہو جاتے ہیں اس کے بعد کہتے ہیں یہ کرنا چاہیے یہ کرنا چاہیے. اور ابھی میرے بھائی جو تجزیہ کر رہے تھے بالکل صحیح کہہ رہے تھے کہ یہ سارے ناطے سیاست کے کوریڈوروں میں یہ سارے پلتے ہیں, اسی لیے ان پر کوئی ہاتھ نہیں ڈالتا. رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں اس پہ گورنمنٹ کو ایکشن لینا چاہیے. ہمیں آپ خود ہی حکومت ہیں اور برسہ برس سے پنجاب میں حکومت کر رہے ہیں اور یہ ادارے پل رہے ہیں چل رہے ہیں. آپ کو پتا ہے آج کل ہمارا میڈیا کتنا فلرش ہے, وہ دکھا رہا ہوتا ہے مگر کوئی کام نہیں ہوتا. اب آ جاتے ہیں ہم اس کے اوپر. ہماری دعا ہے کہ آئندہ ہم کسی ایسے سانحے سے دو چار نہ ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو قرآن اور سنت پہ ہی چلنے کی توفیق عطا فرمائے جی. اس پر ہمارا ایمان مضبوط ہوگا تو ہم ان چکروں میں نہیں پڑیں گے. دوسری بات, آپ نے ابھی سیاست کی بات کی, اگین میں کہوں گی کہ آج کا پاکستانی شہری سیاست کے بارے میں اتنا باشعور ہو چکا ہے کہ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کوئی سیاسی تجزیہ کار ہی ہو, کیونکہ پاکستان میں میرا تعلق چونکہ میڈیا انڈسٹری سے بھی بڑا ہے, تو ہم پاکستان میں آپ کو پتا ہے جب ہم پلاننگ کرتے ہیں اپنی, تو ہمارے ہاں جو 80% بجٹ ہے وہ جا رہا ہے کرنٹ افیئر کے پروگراموں کو, 20% جا رہا ہے انٹرٹینمنٹ کو. وہ پاکستانی عوام یہ سمجھتی ہے کہ اس کو پورا انٹرٹینمنٹ کرنٹ افیئر کے شو سے مل رہا ہے. جہاں تک پیپلز پارٹی اور نواز شریف کی حکومت کی آپ بات کر رہے ہیں نا کہ دونوں میں, عام آدمی یہ بالکل سمجھ رہا ہے کہ دونوں اکٹھا ہوئے ہیں سم ہاؤ اچانک سے. نواز شریف کے بھائی اتنا برس گزر گئے, کبھی سندھ کا خیال نہیں آیا, لوگ مرتے رہے اور فاقے ہوتے رہے, پانی نہیں ہے کچھ نہیں ہے, لیکن کسی کو خیال نہیں آیا. پھر ایسے ہی آصف زرداری صاحب یا پیپلز پارٹی خود پنجاب میں آنا کہ ان کو اتنے یعنی شکست سے دوچار رہے, بہت نقصان اٹھانا پڑا مگر وہ وہاں ایکٹیو نہیں ہوئے. اب یہ ایک دم سے ایک مخصوص تناظر میں ایک مخصوص عرصے میں دونوں کا, ایک کا سندھ میں موویبل ہو جانا, دوسرے کا پنجاب میں ہو جانا, اور نورا کشتی کے بارے میں تو لوگ اتنی اچھی طرح جانتے ہیں, اور سب کا یہی کہنا ہے کہ گویا عمران خان, وہ دونوں کا یہ ایک مطمع نظر ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ سامنے نہ آ سکے. اور دیکھیے چنگاری ہوتی دھواں اٹھتا ہے. آج سعد رفیق صاحب سے کسی نے پوچھا نہیں تھا, انہوں نے اپنی تقریر میں بس ایسے ہی کہہ دیا کہ بھائی ہماری کوئی مکمکا نہیں ہوئی ہے, ہماری تو صرف نیشنل ایشوز پہ بات ہوئی ہے, تو گویا کہیں نہ کہیں تو بات ہوئی ہے نا. تو یہ عام آدمی کے لیے یہ صورتحال اب گمبھیر بھی ہے کیونکہ اس کے لیے پیپلز پارٹی کا نواز شریف کی حکومت سے مکمکا کرنا اور نواز شریف کی حکومت کا پیپلز پارٹی سے مکمکا کر لینا, عام آدمی کے جو مسائل ہیں جو کرنٹ افیئر اصل میں ہیں وہ عام آدمی کے مسائل ہیں, پانی, کھانا, تعلیم, بجلی, اس طرف کوئی دھیان نہیں دے رہا. تو اگر اگین میری باری تمہاری باری ہوئی, اور اس میں لوگوں کا بھی قصور ہے, اگر لوگ یہ سمجھ رہے ہیں, اتنا شعور بیدار ہو چکا ہے ان کے اندر, ان کو اب آنے والا, آپ کو پتہ ہے سب سمجھ رہے ہیں کہ الیکشن کی کیمپین شروع ہو چکی ہے, اور جیسا میرا انداز ہے, کافی لوگوں کا بھی انداز ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وقت سے پہلے الیکشن ہو جائے سم ہاؤ کسی بھی وجہ سے, تو اس کے بعد جو ہے کیا سینیریو بنے گا, کس کے پاس کیا ایجنڈا ہے, عام آدمی کیا سمجھے گا, جس نے بھی جو وعدے کیے تھے کسی نے پورے نہیں کیے. کراچی کا حال دیکھ لیں, تباہ برباد ہے. اگر آپ کراچی میں رہے ہیں, میرے خیال ہے مجھے یاد آ رہا ہے, تو وہ کراچی ہم کبھی بھول گئے ہیں. ہم اس کراچی,
جی میں کراچی کے رہنے والا ہوں,
اور آپ میرے خیال میں جنگ میں ہی تھے جہاں تک,
جی جی میں جنگ میں تھا جی.
تو اور اب یہ دیکھیں نا, ہمارے یہاں بس یہ ہے, میٹرو بن گئی, میٹرو بن گئی, میٹرو ایک ضرورت ہے, مگر ترجیحات, کھانا ہوگا, انسان زندہ رہے گا تو میٹرو میں سفر کرے گا. دنیا بھر میں میٹرو کا یارڈ اسٹک یہ ہے کہ بھائی 3 سے 4 ملین ڈالر کلو میٹر کے حساب سے ایک ایوریج ہے. ہمارے ہاں میٹرو بن کتنا, لاہور کی 11 ملین ڈالر میں بنی, دلی کی 22 ملین ڈالر میں یا 20 ملین ڈالر میں. تو وہ پیسہ جو میرے بچوں کی خوراک کے لیے تھا, وہ پیسہ جو میرے بچوں کے لیے صاف پانی کے لیے تھا, وہ بچہ جو میرے بچوں کی تعلیم کے لیے تھا, صحت کے لیے تھا, صفائی, وہ تو سیمنٹ اور بجری کی
نظر ہو گیا. جی اچھا جی رضوان نذیر صاحب, میں ذرا سا یہاں پر, ابھی انہوں نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ لوگوں میں شعور ہے, وہ سمجھتے ہیں ان باتوں کو. آپ مستقبل کا جو منظر نامہ ہے سیاست کا پاکستان کی, اگر 2018 میں انتخابات ہوتے ہیں, یا فرض کیجئے پناما کیس کا فیصلہ آنے کی صورت میں کوئی ایسی بات بنتی ہے کہ انتخابات قبل از وقت ہو جائیں, تو آپ کیا منظر نامہ دیکھتے ہیں, کوئی آپ نئے الائنسز بنتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟
قمر بھائی, آپ تو خیر آپ کی نظر ہم سے زیادہ ہوتی ہے ان معاملات کے اوپر, لیکن جیسے ابھی تابندہ بہن نے کہا کہ اس میں پورے میں اس منظر نامے کے اندر جو نئے الائنسز بن رہے ہیں, اس میں ہمیں تو جو اب تک کان میں آواز پڑی ہے وہ مذہبی جماعتوں کا الائنس بن رہا ہے کے پی کے کے اندر, اور پی ایم ایل این جو ہے وہ اس الائنس کے اندر شامل ہوگی صرف کے پی کے کی حد تک. وہ الائنس جو, اور ایک اور الائنس بنے گا پنجاب میں مذہبی جماعتوں کا ہی, پھر میں کہہ رہا ہوں جو کہ مذہب کے نام پہ سیاست کرتی ہیں, لیکن یہاں پہ وہ پی ایم ایل این کے مقابل میں ہوگا, اور ہو سکتا ہے یہاں پہ اس کی حلیف جو ہے وہ پی ٹی آئی ہو کسی لیول پہ جا کے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی صورت میں. لیکن جو اب تک کی میرے پاس اطلاعات ہیں, اس کی سب سے بڑی الائی جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہوگی پنجاب کی حد تک. تو یہ کچھ دو الائنسز جو ہیں ان کی ابھی تک میڈیا میں کچھ سن گن مل رہی ہے, جس کے لیے ایکٹیویٹی ہے, اور جماعت اسلامی, جے یو آئی, اور یہ جو تحریک نفاذ فقہ جعفریہ وغیرہ سرگرم ہیں اندر خانے میں کہ ہم ریلیجیس پارٹیز کا ایک کملی یکجہتی کونسل ٹائپ کا ایک, یا ایم ایم اے ٹائپ کا کوئی الائنس دوبارہ بنا لیں, کیونکہ ہمارے ووٹ جو ہیں وہ بکھر جاتے ہیں. لیکن مستقبل کا منظر نامہ جو اس وقت سیاست ہو رہی ہے, اس سے تو یہی لگتا ہے کہ شاید پاناما کے نتیجے کے اندر کوئی ارلی الیکشن کی بات ہوگی, کیونکہ دیکھیے بینظیر بھٹو صاحبہ جب 2008 کے الیکشن سے این کمپین کے دوران ان کو شہید کیا گیا, ان کو گولی مار دی گئی, اور الیکشن کمپین کوئی تقریباً 30 دن کے لیے ڈیلے ہو گئی تھی, بینگ اے جرنلسٹ ہم نے دیکھا کہ بہت سارے کینڈیڈیٹ جو تھے وہ دیوالیہ ہونے کے پاس پہنچ گئے تھے, کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ اتنی لمبی الیکشن کمپین ہو گئی کہ وہ ہم افورڈ ہی نہیں کر سکتے
جی.
تو اگر الیکشن کمپین اتنی مہنگی ایکٹیویٹی ہے اور آپ نے اتنی ارلی سٹارٹ کر لی ہے, اس کا مطلب ہے اسے ارلی ختم ہو جانا چاہیے, ورنہ تو ان پارٹیوں کا فائنانشلی بھرکس نکل جائے گا.
اچھا,
تو یہ بات اس کی طرف انڈیکیٹ کرتی ہے کہ شاید انتخابات کوئی جلدی ہونے کی بات ہے. سین اور ماحول اس وقت بہرحال آپ کی بات بالکل بجا ہے کہ الیکشن کمپین کا ہی لگتا ہے.
اچھا تابندہ صاحب, ایک بات یہ بتائیے کہ ہمارے ملک میں ایشوز کے اوپر تو الیکشنز ہونے کی روایت ہے ہی نہیں, برادریوں پر ہوتا ہے, جاگیرداروں کی اپنے سوچ پر ہوتا ہے, ان کے اپنے اثر و سوق پر ہوتا ہے, تو کیا کوئی ایسا منظر نامہ آپ دیکھتی ہیں پاکستان میں کہ ایشوز کے اوپر الیکشنز ہوں؟
باقی آپ کے ملک میں تو سویرا ہوگا, آپ دن میں بھی خواب دیکھ رہے ہیں. آپ دیکھیں ایشوز پہ تو پارلیمنٹ میں بات نہیں ہوتی, آپ صبح اسمبلیوں کو دیکھ لیں, آپ نیشنل اسمبلی کو دیکھ لیں, وہاں اگر بات ہوگی تم نے مجھے یہ کہہ دیا, اس پارٹی کے بندے نے فلانے کی توہین کر دی, اس پہ بات ہوتی ہے. ایشوز پہ آپ کو پتا ہے میں اپنی بات کر رہی ہوں کہ مجھے یہ جب یہ عمران خان کا دھرنا ہوا اور طاہر القادری صاحب نے جو تقریریں کی, ذاتی طور پہ مجھے ان سے کتنے اختلاف کیوں نہ ہو, تو پہلی بار مجھے پتا چلا کہ آپ کے آئین میں پہلے 1 سے لے کے 30 تک تو آپ کے اور میرے حقوق ہیں, جس کے بارے میں کوئی جانتا نہیں تھا کیونکہ اس کے بارے میں کوئی بات ہی نہیں کرتا اسمبلی میں. تو ایشوز پہ پھر بھی بات نہیں ہوگی. ابھی بھائی نے جو کہا برادریزم پہ ہوتا ہے, مسلک پہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, مذہب کی بنیاد پہ ہوتا ہے. اور اس میں غلطی دیکھیے, اس میں ابھی جیسے ہم نے کہا کہ لوگوں کے اندر شعور ہے, کہتے ہیں مومن ایک سوراخ سے بار بار ڈسا نہیں جاتا, یہاں تو ڈسے جا رہے ہیں ڈسے جا رہے ہیں. بھائی میں کیوں نہیں اپنا ووٹ جا کے صحیح طور پہ دیتی, سامنے والا کیوں نہیں دیتا؟ سوال یہ ہے کہ جب بریانی کی ایک پلیٹ پہ غریب آدمی اپنا ووٹ ڈال کے آ جاتا ہے کیونکہ اس کو اپنے بچوں کا بھوک مٹانی ہے یا کسی چھوٹی سی مراد کے اوپر الیکشن کیمپین کے دوران, وہ پھر امید لگا لیتا ہے کہ اس بار جب میں اس کو ووٹ دوں گا تو یہ پارٹی میرے لیے پانی کا انتظام بھی کرے گی, مجھے صاف پانی بھی دے گی, مجھے بجلی بھی دے گی, مجھے کھانا بھی دے گا. لیکن اگین 70 برس ہونے کو آگے جس ملک میں ہمارے رہنما جو اب میں یہ سوچتی ہوں اور کہ جب یہ اللہ کے حضور جائیں گے, ہم جیسے گناہگار بھی ہیں, ہم تو ذرا یہ کیا بتائیں جب یہ حلف اٹھاتے ہیں اور یہ وعدہ, یہ تو وعدہ ہے نا, ووٹ ایک وعدہ ہے عوام سے, تو دنیا میں بندے سے وعدہ کر کے پورا نہ کرو تو اس کا گناہ ہے. اور ان کے تو وعدے
اصل میں وہ آپ نے ایک شعر سنایا تھا تو میں چاہتا تھا میں بھی آپ کو ایک یہاں شعر سنا دوں کہ ذکر جنت و دوزخ, ذکر حور و قصور. بات گویا یہی کہیں کی ہے والی بات ہے, آپ یہ سوچیے.
بالکل ہے, اور بس یہی حال ہو گیا ہے کہ شمار ہمارے ملک کا جو وہ ہے یہ انداز ہے
جی,
وہ یہی ہو گیا ہے کہ وہ سے کہا جاتا ہے بہروں کو پکارو. تو کرنٹ الیکشن میں میں سمجھتی ہوں اتنا ہماری عوام کو ووٹر کو فیصلہ کرنا ہوگا, اگر اب بھی وہ صحیح فیصلہ نہیں کرتے پھر یہی ہوگا. تو پھر ووٹر کو شکوا شکایت کر, کیونکہ دیکھیے ہمارے ووٹر کی مرضی سے آئے نا
جی,
ہم نے چنا ہے.
اچھا
تو اگر ہم نے چنا ہے تو اعتراض کی گنجائش نہیں.
اچھا رضوان رضی صاحب یہ بتائیے مجھے کہ پاکستان میں جو انتخابات ہوتے ہیں اور ہمیشہ سے ہو رہے ہیں, آپ نے بھی دیکھا ہے ہم بھی دیکھتے رہے ہیں دیکھتے ہوئے آئے ہیں, اور جیسا کہ میں نے ابھی بھی کہا کہ ایشوز پر نہیں ہوتے, برادریوں پر ہوتے ہیں, جاگیرداروں کے مزاج پر ہوتے ہیں, ان کی اپنی مرضی کے اوپر ہوتے ہیں, تو کیا ایسی کوئی صورتحال بن سکتی ہے مستقبل میں کہ جیسے کہ ہماری پولرائز سوسائٹی ہے کہ صرف مذہب کی بنیاد کے اوپر وہاں پر لوگ ووٹ مانگیں اور لوگ ان کو ووٹ دیں؟
دیکھیے قمر بھائی
یہ ایک بڑا خطرناک رجحان ہوگا یقیناً.
نہیں 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 میں اس پہ عرض کیا دیتا ہوں
جی.
قمر بھائی اگر آپ دیکھیں تو ایز اے ہول ہماری جو سوسائٹی ہے وہ نیچر میں ایک سوسائٹی ہے, اگر مذہب کے نام پہ ہم ووٹ دیتے ہوتے ایز اے سوسائٹی تو شاید یہاں پہ کبھی پاکستان کے وفاق میں مذہبی پارٹیوں کو موقع مل جاتا. کے پی کے کی ایک پاکٹ ہے جہاں پہ کہ ان کو موقع ملا ہے, ایک سے زائد مرتبہ موقع ملا ہے, لیکن پنجاب کے اندر دیکھ لیجئے, عمومی رجحان سندھ کے اندر دیکھ لیجئے, لوگ شہباز قلندر کے مزار پہ دھمال تو ڈال دیں گے لیکن وہاں پہ کسی کہنے پہ شاید ووٹ نہ ڈالیں. پیر بگاڑا صاحب کو یہی شکوہ رہا ساری عمر جو پچھلے تھے کہ جناب ہور جو ہیں وہ ہمارے کہنے پہ جان دے دیتے ہیں لیکن ووٹ جو ہے وہ ہمیں نہیں دیتے. تو یہ شاید ہماری سوسائٹی جیسی بھی ہے, جیسی بھی گری پڑی کٹی پھٹی سوسائٹی ہے, اس کی بنت میں ایک اس طرح کی چیز ہے کہ یہ سوسائٹی کا ایک سیگمنٹ تو انفلوئنس ہوتا ہے جو کہ شاید کچھ کانسٹیچوئنسیز میں فیصلہ کن بھی ہوتا ہو, لیکن ایز اے ہول ہماری سوسائٹی اس چیز کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ وہ اس سوسائٹی کی بہت بڑی شکست ہوگی جس دن یہ بات جو آپ نے کہی ہے یہ عملی شکل دھار لے گی. یہی وجہ ہے کہ ہماری ہاں جتنی بھی مذہبی پارٹیاں ہیں وہ نیچے سے پہلے اور دوسرے نمبر پہ ہوتی ہیں, اگر وہ انڈیپینڈنٹ یا اکیلے الیکشن لڑ رہی ہوں
جی.
چند سو یا چند درجن ووٹ ان کی برآمد ہوتے ہیں.
اچھا تیویندر صاحب یہ بتائیے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں بحث ایک تجزیہ کار اور ایک رائٹر کے, پولیٹیکل رائٹر کے, کہ جو پیناما کیس ہے اس کے رزلٹ پر کس حد تک ان سارے انتخابات کے ارلی ہونے کا یا نہ ہونے کا؟
میرا یہ خیال ہے کہ پاناما کا جو بھی فیصلہ آئے, اگر آیا تو پتہ نہیں, میں اتنی آپٹیمسٹک اس کے بارے میں نہیں ہوں. مجھے
فیصلہ تو آئے گا ادھر وے,
یاد آیا
ہے ادھر وے فیصلہ تو آئے گا ہی نا.
مجھے یاد ہے کہ ہمارے ہاں ساری چیزیں غیر محفوظ ہیں, صرف فیصلے محفوظ ہو جاتے ہیں. لیکن اگر یہ فیصلہ آ گیا, یہ 50-50 ہے, لیکن اگر یہ فیصلہ حکومت کے خلاف آیا تو اس میں مخالفین کا کوئی کمال نہیں ہوگا, اس میں ان کی کوئی غلطی, ان کی خود کی غلطیاں ہوں گی جو آ جائے. اچھا, الیکشن کا میرا خیال ہے ہو سکتا ہے کہ میاں صاحب ان کے حق میں فیصلہ آنے کے بعد بھی ہو سکتا ہے وہ خود سوچیں, جو میرا ایسے ہی ذہن میں آتا ہے کہ تھوڑا سا شور شرابہ کرنے کے بعد ہو سکتا ہے سوچیں کہ ہم جلدی ہی کرا دیں, کیونکہ آپ کا کانفیڈنس لیول بڑھ جائے گا نا پھر
جی.
کہ دیکھ لیں یہاں سے بھی ہم نکل گئے.
ایگزیکٹلی میں اصل میں یہی بات رضوان رضی صاحب آپ سے پوچھوں گا کہ اگر آپ کو یاد ہو 77 کا جو الیکشن تھا, بھٹو صاحب نے اپنی اسی گلوری میں انہوں نے قبل از وقت اناؤنس کر دیا تھا, جس کا نتیجہ جو ہے وہ سامنے آیا. کیا اس قسم کا کوئی منظرنامہ دیکھتے ہیں آپ آنے والے دنوں میں؟ بہت اختصار کے ساتھ, میرے پاس ایک منٹ ہے.
نواز شریف صاحب جو وعدہ کر کے آئے تھے لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کا, وہ وہیں پہ کھڑا ہے. ان کے جتنے بھی انیشیٹو ہیں ان کا ابھی نتیجہ نہیں آیا. میاں نواز شریف صاحب فوری طور پہ الیکشن میں جانا افورڈ نہیں کرتے, وہ اس کا خطرہ مول نہیں لیں گے,
اس لیے کہ پاکستان کی جو صورتحال ہے سیاسی طور پر وہ ان کے لیے زیادہ کنڈیوسیو نہیں ہے.
اس وقت وہ ووٹر کے پاس جانا افورڈ نہیں کرتے, کیونکہ انہوں نے اپنا کوئی ایک وعدہ بھی پورا نہیں کیا ہوا, جس کی بنیاد پہ وہ یہ کہیں کہ مجھے اگلی ٹرم کے لیے دوبارہ ووٹ دے دو.
تابندہ صاحب, لاسٹ ورڈ, آپ کا کیا انپوٹ ہے اس بارے میں؟
میں تو بس یہ کہوں گی کہ یہاں پہ میں رضوان صاحب سے اختلاف کروں گی, کیونکہ پاکستانی قوم سارے لیڈروں کے وعدے بھول جاتی ہے. اب جب وہ جائیں گے اگلی الیکشن کے لیے تو وہ اپنی بے گناہی اور اپنی یعنی ہمت کا جواز پیش کریں گے, اور عوام ایک بار پھر, کیونکہ یہ وعدے تو کب سے ہو رہے ہیں اور ہر الیکشن میں وہ جیت جاتے ہیں, وعدہ کس کو یاد رہا ہے؟ کیونکہ وعدہ وفا کرنے کے لیے ہمارے ملک میں ہوتا ہی نہیں.
اور وعدہ ہی کیا جو وفا ہو جائے؟
تو اس لیے لوگ, عوام معصوم ہے بہت, وعدے بھول جاتی ہے. وہ سامنے جب جائیں گے نعرے لگاتے ہوئے شیر آ گیا, تو اس کے بعد پھر لوگ شیر کی دھاڑ میں مگن ہو جائیں گے.
بہت شکریہ تابندر لاری صاحبہ, جناب رضوان عزیز صاحب, دونوں صاحبان کا بے انتہا شکریہ. اب ہم ایک بریک لیں گے, جس کے بعد اگلے موضوع کی جانب جائیں گے.
آواز دوست, یہ ہے عنوان پروگراموں کے اس نئے سلسلے کا جو وائس آف امریکہ اپنے سننے والوں کی پروگراموں میں زیادہ سے زیادہ شرکت کو یقینی بنانے کے لیے تشکیل دے رہا ہے. آپ کی زندگی کی اور آس پاس رہنے والوں کی کہانیاں, آپ کے خط, آپ کے سوال, آپ کی ای میلز, یہ سب ہمارے پروگراموں کا حصہ ہوں گی.
ہمارا ٹول فری نمبر پروگراموں میں آپ کی شرکت یقینی بنانے کے لیے ہے. اپنے سوال اور تبصرے اپنے فون نمبر اور پتے کے ساتھ ہمیں ڈاک سے یا ای میل کے ذریعے بھیج دیں, تاکہ ہم خود آپ کو فون کر سکیں.
پتہ ہے urdu.feedback@voanews.com.
ویلکم بیک. کو سامعین, اس سیگمنٹ پہ ہم گفتگو کریں گے پاکستان میں جو صورتحال ہے اس وقت دہشت گردی کے حوالے سے, اس کے بارے میں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ضرب عصب کے بعد دو ہمارے ہاں رد الفساد کے نام سے ایک تحریک کو شروع ہوئی, دہشت گردی کے خلاف ایک مہم شروع ہوئی, جو آپریشن شروع ہوا جو اس وقت بھی جاری ہے. اور اب جبکہ فوجی عدالتوں کے بارے میں بھی جماعتیں جو ہیں سیاسی جماعتیں متفق ہو گئی ہیں اور وہ ان کا بھی قیام عمل میں آ رہا ہے, تو اس کے بعد ایک مزید کمک ملی ہے اینٹی ٹیررزم کیمپین کو. لیکن ایسا لگتا ہے کہ نارتھ ویسٹرن ٹرائبل ریجنس میں کچھ ان دنوں تشدد میں اضافہ ہوا ہے, اس کے امور پر, اس کی وجوہات پر ہم گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز کے بریگیڈیئر سید نذیر صاحب. سید نذیر صاحب, یہ بتائیے کہ رد الفساد بڑی کامیابی سے جا رہا ہے ضرب عصب کے بعد, لیکن یہ کہ ان ریجنس میں کچھ زیادہ تشدد میں اضافہ ہوا ہے, اس کا کوئی خاص سبب ہے یا یہ کہ یہ ایک نارمل بات ہے کہ جب ضرب پڑتی ہے تو وہ بھاگتے بھاگتے وارداتیں کرتے ہیں دہشت گرد؟
یہ بہت شکریہ. جہاں تک موجودہ لہر جو کہ پچھلے تقریباً 2 مہینے سے جاری ہے, جس میں دہشت گردی میں کچھ نئی جان ڈالنے کے لیے دائرے کے مختلف حملے ہوئے ہیں، وہ لاہور، کراچی اور سندھ، اور اس کے علاوہ فاٹا، خیبر پختونخوا سب میں ہوئے ہیں، اور اس کا ایک تسلسل ہے جو کہ ریسنٹلی یہ پڑا چنار میں بھی ہوا، اور اس کی ذمہ داری اکثر یا داعش قبول کرتے ہیں یا جماعت الاحرار قبول کرتے ہیں. اصل میں بات یہ ہوئی تھی کہ جو آپریشنوں کا آپ نے نام دیا، یہ خواہ خیبر ون تھا، ٹو تھا، تھری تھا، یا ضرب عزب تھا، یا راہ راست، راہ نجات جتنے بھی تھے، تو ان سے جو دہشت گردی کے جو 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 درخت تھا، جو 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 کانٹے تھے، اس کی ٹہنیاں وغیرہ تو کاٹی گئی، اور اس کے کچھ لوگ جو بڑے بڑے تھے یا اس کے تنے تھے وہ افغانستان چلے گئے. البتہ اس کے جو روٹس ہیں وہ پاکستان میں سہولت کار کے طور پر یا اس کے علاوہ مددگار کے طور پر یا اس ذہن کے رکھنے والے لوگ یا فائنینسر اس قسم کے تو موجود ہیں، یہ تو اپنی جگہ پر ہے. لیکن جہاں تک قبائلی علاقوں کا تعلق ہے، جو کہ میرے خیال میں کہ جب آپریشنز باجوڑ اور مومن میں ہوئے تھے تو اس کے بعد کافی امن آیا تھا اور لوگوں کا ایک قسم کا اعتماد بحال ہو چکا تھا. اسی طرح وزیرستان میں بھی جو ہوا، جو بڑے سطح پر ہوا، اور اس کے بعد یہی تھا کہ شاید بارڈر کو پوری طریقے سے مینیج کیا جائے گا اور پھر اس قسم کے واقعات نہیں ہوں گے. لیکن جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ ابھی انہوں نے پھر سر اٹھانا شروع کر دیا ہے، اور میرے محمد کے علاقے میں بھی، اور اس کے علاوہ آپ نے دیکھا ہوگا جو تیرا ویلی ہے، پھر ساتھ جو خرم ہے، اور اس کے علاوہ وزیرستان میں دوبارہ شمال کے شوال کا جو علاقہ ہے، اس میں دوبارہ کچھ نہ کچھ اس قسم کی کاروائیاں ہو رہی ہے، اور لگتا یوں ہے کہ وہ اپنا وجود دوبارہ پاکستان کے ساحل پر ثابت کرنا چاہتے ہیں ان دہشت گرد حملوں کے ذریعے. اور پلس اس میں جو نئی سنڈیکیشن ہوئی ہے، وہ جو جماعت الاحرار ہے، ٹی ٹی پی ہے، داعش ہے، تو میرے خیال میں کہ ان کا سنڈیکیشن کی وجہ سے اب وہ جو ذمہ داریاں ہیں، ایک مطلب ہے کہ سوسائڈ بمبر پرووائڈ کرتا ہے تو دوسرا اس کو لے جانے سہولت کار کا ادا کرتا ہے، تیسرا ایجنٹ ہینڈلر کا کردار، اور اگلا اس کو ٹارگٹ دیتا ہے، اور پانچواں جو ہے تو اس کو مطلب ایویکٹری آف فیسیلیٹیٹر ہوتا ہے.
اچھا اس میں ایک سوال آپ سے یہاں یہ کروں گا بریگیڈیئر صاحب، میرا ایک سوال یہاں پر آپ سے یہ ہے کہ جتنے بھی نام آپ نے بنایا اور جو سینڈیکیشن آپ نے بتایا ہے اس کے بارے میں، جو افغان طالبان ہیں وہ بڑے مسٹیریسلی ان کی طرف سے خاموشی ہے، اس کا کوئی خاص سبب ہے یا یہ کہ وہ خود اپنے مسائل میں اتنے اس وقت الجھے ہوئے ہیں کہ وہ اپنے وجود کو ثابت کرنے کے لیے کوئی بڑی کارروائی نہیں کر رہے ہیں وہاں پر؟
وہ دیکھ لو، شروع میں ہمارا بھی یہ خیال تھا کہ یہ جو داعش ہے اس کے خلاف تو افغان حکومت بھی برسر پیکار ہے، پلس افغان طالبان بھی ہے، لیکن وہ شاید شروع میں تو ان کا دباؤ ان پر تھا، لیکن بعد میں جب انہوں نے یہ دیکھا کہ جو داعش ہے وہ کچھ اس قسم کے حملے کر رہے ہیں جو کہ حکومت کو کمزور کر رہے ہیں، تو میرے خیال میں اس کے بعد وہاں پر انہوں نے اپنی توجہ بنسبت دو طرف کرنے کی یا تقسیم کرنے کی، ان کو یکجا کرنے کی کوشش کی کہ چلو افغان حکومت کے خلاف ہے، افغان سیکیورٹی فورسز کے خلاف ہے. لیکن دوسری طرف پر دیکھا جائے کہ پاکستان میں بھی جو ان پر انفلوئنس تھا، تو پھر جو ان کی پولیٹیکل لیڈرشپ اور باقی جو ان کو کافی حد تک ادھر سے نکالا گیا ہے یا سرحد پار چلے گئے، تو وہ پولیٹیکل لیڈرشپ ان کی جب وہاں پر پہنچی تو پھر اس دفعہ ونٹر اوفنسو بھی ادھر رہا، اور جس کی وجہ سے مطلب کہ جو طالبان کا جو اپنے اہداف ہیں یا اپنا وجود ہے اس کو قائم کرنے کے لیے کوئی نیا محاذ داعش کے خلاف یا ان باقی گروپوں کے خلاف نہیں کھولنا چاہتے، کیونکہ اب پاکستان کی جو جہاں پر جو ادھر دہشت گردی ہو رہی ہے وہاں پر تو افغان حکومت ہے، اس سے مطالبہ کیا جا رہا ہے، لیکن ساتھ ساتھ وہاں پر جو ایکٹرز ہیں کچھ نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں اور کچھ اسٹیٹ ایکٹرز ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ امریکہ کا بھی ادھر کنٹرول ہے، افغان حکومت اٹ سیلف ہے، پھر طالبان کے علاقوں کے قبضے میں کچھ علاقے ہیں اور کچھ علاقے ان لوگوں کے حوالے سے ہیں.
اچھا
ان کو تو میرے خیال میں کہ ایئر کے ذریعے ان کو ریمو کیا جا سکتا ہے یا ٹیک آؤٹ کیا جا سکتا ہے، ڈرون کے ذریعے یا ہوائی حملوں کے ذریعے، اگر باقی طریقے سے ان کو نہیں کیا جا سکتا.
اچھا ایک سوال میرا اور ہے آپ سے.
جی
جی ایک ڈفرینٹ موضوع ہے. پاکستان میں یہ جو پولیو ویکسینیشن کا مسئلہ ہے یہ بھی اس دہشت گردی کی وجہ سے بہت زیادہ متاثر ہوا ہے, اور خاص طور پر جو خاندانوں کا مائگریشن ہوتا ہے. بہت ایک چھوٹی سی رپورٹ ہے, میں چاہتا ہوں ذرا سا اس کو سن لیں آپ, جس میں خاص طور پر بتایا گیا ہے کہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر پاکستان کے اس پروگرام کے بارے میں کیا تھنکنگ ہے.
عالمی سطح پر پولیو وائرس پر نظر رکھنے والے ٹیکنیکل ایڈوائزری گروپ نے پاکستان اور افغانستان پر زور دیا ہے کہ وہ پولیو وائرس کے خاتمے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کریں. ٹیکنیکل ایڈوائزری گروپ کے سربراہ ڈاکٹر یون مارک اولیو کی قیادت میں ایک وفد نے حال ہی میں پاکستان کا دورہ کیا. اس موقع پر انہوں نے پاکستان میں پولیو وائرس کے پھیلاؤ کو کنٹرول کرنے کی قومی کوششوں کا جائزہ لینے کے لیے منعقد ہونے والے اجلاس میں پاکستان کے وفاقی اور صوبائی عہدیداروں کے ساتھ ساتھ افغان عہدیداروں سے بھی ملاقات کی, جنہوں نے پہلی بار پاکستان میں انسداد پولیو سے متعلق ہونے والے ایک سہ فریقی اجلاس میں شرکت کی ہے.
اچھا میرا سوال یہ ہے آپ سے کہ یہ جو بات کہی جا رہی ہے خاص طور پر انٹرنیشنل لیول پر بھی اور پاکستان کی سطح پر بھی کہ جو خاندان مائگریٹ کرتے ہیں ان کے بچے افغانستان سے پاکستان, پاکستان سے افغانستان آتے جاتے ہیں, اور ظاہر ہے کہ اس کا بنیادی سبب دہشت گردی اور اس سے بچنے کے لیے صورتحال کو ڈیولپ کرنا ہوتا ہے, تو یہ جو متاثر ہو رہے ہیں بچے اس سے, اس کے لیے افغانستان اور پاکستان مل کر اپنے طور پہ کیا کر سکتے ہیں؟
منسلک ہے کیونکہ جب آپ نے کرسٹ آف دا ایریا کو کلیئر کر لیا اور توپ جہاز اور جو بھی استعمال کرتے تھے, اس کے بعد پولیٹیکل ڈسپنسیشن آگے نہیں آئی. انہوں نے وہ رول ادا نہیں کیا جو کہ لوگوں کے ہارٹس اینڈ مائنڈ کو جیتتے, اس کے بعد وہاں پر آبادکاری کرتے, وہاں پر جو گورنمنٹ کا ایکسس یا ریٹ کو قائم کرتے, اور اس کے علاوہ اسکول کالجز اور اس کے علاوہ جو ہیلتھ فیسلٹیز تھے ان کو کھولتے, اور اس طرح موبائل یونٹس کو بناتے اور لوگوں میں اعتماد بحال کرتے کہ بھائی یہ جو پولیو کا ہے یا ایجوکیشن کا ہے یا ہیلتھ کے جو باقی مسائل ہیں ان کو حل کر لیتے اور ان کو ایکسیسیبل بنا لیتے. اب بھی ایسے علاقے ہیں جہاں پر ایکسیسیبل نہیں ہے, تو جب ایکسیسیبل نہیں ہے تو وہاں پر ظاہر ہے کہ پولیو کا ویکسینیشن کا کیا حال ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ جتنی بھی افورڈ کیے گئے اس کے لیے ابھی سیکیورٹی ایجنسیز کے ابھی سینسس کے لیے مدد لی جاتی ہے, لیکن میں یہی بات کر رہا ہوں کہ اگر پولیٹیکل حکومت اپنے پورے طریقے سے جتنے ان کے پاس وسائل ہے ان وسائل کو سامنے لا کر لوگوں کو انگیج کرتے اور لوگوں کے ذریعے اس مہم کو چلاتے تو وہ زیادہ بہتر تھا بنسبت اس کو ایک مطلب ہے کہ اس کو پروٹیکشن پرووائڈ کر کے ان کو سیکیورٹی کا ایک حصہ بنا کر وہ کر لیتے, کیونکہ مسجد اور حجرہ جو ہے وہ سب ان علاقوں میں پایا جاتا ہے, تو وہاں پر اگر بڑوں کو بتایا کہ اپنے بچوں کو لاؤ وہ محفوظ جگہ ہوتی ہے اور بڑے ادھر موجود ہوتے ہیں تو سب اپنے بچے لائیں گے اور وہاں پر اس کی پولیو ویکسینیشن کریں گے. لیکن اگر آپ گھر ٹو گھر جاتے ہیں تو میرے خیال میں یہ پھر مشکل ملا رہا ہے اور دشوار گزار ہے, تو وہ نہیں ہو سکتا. تو یہ اس کو اگر لوگوں کو جو قبائلی مشران ہیں ان کو انوالو کر لیتے اور پھر ان کے جو سب ٹرائب کے لیے کو انوالو کر لیتے تو یہ سلسلہ بہتر طریقے سے ہو سکتا تھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پر اب بھی یہ جو سرچ آپریشنز اور باقی ہو رہے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی لوگوں کا اعتماد جو ہے دوبارہ کچھ وہ تنگ کرتے ہیں, کچھ ادھر سے بھی تنگ ہو جاتے ہیں, تو لوگ عام آدمی کہتے ہیں کہ میں کدھر چلا جاؤں. میرے لیے تو یہاں پر کہ سرچ آپریشن ہوتا ہے تو اس کا بندوق یا اس کا جو بھی دفاعی سلسلہ ہے وہ بھی دیا جاتا ہے, یا دوسری بات کیونکہ ٹرائبل ایریا میں تو عام ہے, لیکن دوسری طرف پر جب وہ آ جاتے ہیں تو وہ پھر وہ بھی اسی طرح آرمی کے یونیفارم میں یا ایف سی کے یونیفارم میں آتے ہیں, وہ بھی اسی طریقے سے دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں, وہ بھی اسی طرح دیوار پلانگ لیتے ہیں اور وہی آواز لگاتے ہیں کہ میں کیپٹن ہوں, میں صوبے دار ہوں, میں فلانا ہوں. تو یہ بڑا ایک کمپلیکس ایشو بن چکا ہے, اور اس کمپلیکسٹی کی وجہ سے جو پولیٹیکل ڈسپنسیشن ہے میرے خیال میں کہ مین قصور وہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ لوگوں کو اسٹیک ہولڈر نہیں بنایا گیا. اگر لوگوں کو اسٹیک ہولڈر بنایا جائے اور ان کے ذریعے یہ کام کروایا جائے اور ان کے اعتماد کو بحال کیا جائے, ان کے ہارٹس اینڈ مائنڈ کو جیتا جائے اور ان کی آبادکاری کی جائے اور ان پر کچھ پیسہ خرچ کیا جائے, لوکل باڈی الیکشن کیے جائیں, تو یہ میرے خیال میں مسئلے پھر حل ہو سکتے ہیں. کیونکہ ان کے پر تو پالیسیاں اوپر سے آتی ہے اور پالیسی میں ان کا یا جو ایڈمنسٹریشن ہے ان کا رول ہی نہیں ہے. ایڈمنسٹریشن تو ایک الگ مطلب ہاتھی کا نام ہے جس کے قریب کوئی جا نہیں سکتا.
اچھا بھائی، ایک آخری بات تو اختصار کے ساتھ بتائیے گا، وہ یہ ہے کہ یہ جو ہم بات کر رہے تھے مائیگرینٹ فیملیز کی، ان کو روکنے کے لیے آپ چاہتے ہیں کہ کسی خاص قسم کی ایجوکیشن کی دی جائے لوگوں کو، کوئی کیمپین چلائی جائے تاکہ یہ بچے سارے ویکسینیٹ ہو سکے؟
تو یقینی طور پر جو مطلب روایتی راستوں سے تو آتے ہیں تو وہاں پر بالکل ویکسینیشن ٹیم کا موجود ہونا چاہیے کہ جو بھی آر پار جاتے ہیں سرحد کے تو ان کی ویکسینیشن ادھر ہی کرنی چاہیے، ایک تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو مختلف چیک پوسٹ ہے وہاں پر بھی یہ کام ساتھ عملہ ہو سکتا ہے کہ وہاں پر بھی اس قسم کے بچوں، کیونکہ پولیو کے قطرے جتنے بھی پلائے جائیں تو اس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا. تو یہ مطلب ہے کہ زیادہ سے زیادہ ڈوز ان کو دیے جائیں گے اور مختلف جو مطلب ہے کہ مختلف مرحلوں میں ہوگا تو یہ زیادہ بہتر طریقے سے ہو سکے گا.
بہت شکریہ بریگیڈیئر سعد ندوی صاحب. اور سامعین، ہم ایک بریک لیں گے. ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلیفون لائن پر پروفیسر فیضان ہیں، اور ابھی ہمارے ساتھ تھوڑی دیر میں جہانگیر خٹک صاحب ہوں گے جن کا تعلق ڈیج یونیورسٹی نیو یارک سے ہے. ہم گفتگو کریں گے انٹرنیشنل موضوعات پر، لیکن ایک بریک کے بعد.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com.
ویلکم بیک پروفیسر فیضان. ہم گفتگو کریں گے سب سے پہلے جو اس وقت مائیکل فلن صاحب کا معاملہ چل رہا ہے. قومی سلامتی کے سابق مشیر نے اپنے فائنینشیل ڈسکلوزر بیان میں ترمیم کی ہے اور روس کے ساتھ اپنے تعلقات کے بارے میں بتایا ہے. ان میں روس اور اس کے اداروں کے ساتھ ان کے فائنینشیل ٹرانزیکشن کی تفصیلات دی گئی ہیں، اور ان کے وکیل نے کہا ہے کہ انہوں نے پہلے جو کچھ بتایا تھا وہ محض ایک مسودہ تھا، اور انہیں استعفے سے پہلے وائٹ ہاؤس کے کونسل آفس اور ایتھکس کے سرکاری دفتر سے مشاورت کا موقع نہیں ملا تھا. یہ ساری صورتحال ایک ایسے وقت میں آئی ہے جبکہ کانگریس میں بھی جو انٹیلیجنس کمیٹیاں ہیں وہ تحقیقات کر رہی ہیں. آپ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ جو صورتحال ہے پولیٹیکلی کس جانب جا رہی ہے؟
جی، سننے والوں کو سلام تو اور پیار. دیکھیے، اس وقت ایک کے بعد ایک، پہلے وہ لیفٹنٹ جنرل فلن تھے، ان کا معاملہ ہوا اور ان کو وڈرا کرنا پڑا اپنی پوزیشن سے. اس کے بعد جتنے بھی انہوں نے اپنی کیبنٹ میں لوگ لیے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے، ان کا کسی نہ کسی طرح سے رابطہ نکل رہا ہے رشیا کے ساتھ، اور یہ بہت تشویشناک بات بن رہی ہے ان کی کیبنٹ کے لیے. اس لیے نہیں کہ ان کا رابطہ ہے، بلکہ اس لیے کہ اس رابطے کو یا اس تعلق کو پہلے بتایا نہیں گیا، جیسے کہ ایک
ظاہر نہیں کیا گیا
ہے. اور اس وجہ سے سوالیہ نشان اٹھتے ہیں کہ بھی کیوں نہیں بتایا گیا، ایسی کون سی چھپانے کی بات تھی کہ یہ پہلے کیوں نہیں بتایا گیا. اور میرا خیال ہے کہ جو ویٹنگ پروسیس ہے جو کہ وائٹ ہاؤس کا عام طور پہ اپنی کیبنٹ ممبرز کے بارے میں ہوتا ہے، جو کہ بہت زیادہ ایکسٹینسو ہے، میرے خیال میں وائٹ ہاؤس کے وہ لوگ جو اس میں اس پروسیس میں انوالوڈ ہیں، انہوں نے شاید نہ تجربہ کاری کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے ان کا انہوں نے وہ اسکروٹنی جو ہوتی ہے وہ نہیں کی، اور اس کا نقصان جو ہے وہ وائٹ ہاؤس کو اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کی کریڈیبلٹی کو ہو رہا ہے. ان کو اس سلسلے میں بہت زیادہ توجہ دینی پڑے گی، کیونکہ صرف کہہ دینا اور بات ہے اور پھر اس کو انویسٹیگیٹ کرنا اور بات ہے، اور پھر یہ کہ پوری دنیا کی نظریں جو ہیں وہ امریکہ پہ لگی ہوئی ہیں
جی.
اور اس وجہ سے امریکہ کی جو کریڈیبلٹی ہے جو وہ وائٹ ہاؤس سے ایسوسیٹڈ ہے، اور اس سے امریکہ کا سٹور
جی.
جو ہے وہ بری طرح متاثر ہوتا ہے.
اچھا، جہانگیر خٹک صاحب وہ ہمارے ساتھ ہیں. جہانگیر خٹک صاحب، یہ بتائیے کہ ابھی ہم گفتگو کر رہے تھے پروفیسر فیضان صاحب سے بھی کہ جو ہاؤس آف ریپرزینٹیو میں جو تحقیقات ہو رہی تھی وہ تو ظاہر ہے کہ فی الحال کچھ غیر یقینی سی ہو گئی ہے، اس لیے کہ اس کے چیئرمین نے اس کو پوسٹپون کر دیا تھا، لیکن سینٹ میں بڑی سنجیدگی سے تحقیقات ہو رہی ہے، انٹیلیجنس کمیٹی اس کو انویسٹیگیٹ کر رہی ہے. آپ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرف جا رہی ہے، کس طرف انڈیکیشن دے رہی ہے جانے کا؟
دیکھیے، انویسٹیگیشن چونکہ حکومتی پارٹی ہی میجورٹی پارٹی ہے کانگریس میں, لہذا ایسا مشکل ہے کہ وہ کوئی بھی ایسی تحقیق فی الحال اس وقت کرنے کے حق میں ہوں گے. یعنی میجورٹی ایسے لوگ ہیں جو اس کے مخالف بھی ہیں اسی پارٹی میں, لیکن وہ اس حق میں ہوں گے کہ وہ اپنی ہی پارٹی کو گرائیں. ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ جو مائیکل فلن کا جو معاملہ ہے اس میں چونکہ وہ ابھی ان کی اپنی پارٹی کے لیے بھی لگتا ہے پولیٹیکل بیگیج بنتا جا رہا ہے, اور شاید وہ وقت دور نہ ہو کہ جب یہ واقعی وائٹ ہاؤس میں بھی اس قسم کی سوچ سامنے آئے کہ یہی اب پولیٹیکل بیگیج ہے, کیونکہ اس کا نقصان پارٹی کو عمومی طور پر زیادہ ہو رہا ہے, تو شاید اس وقت پھر زیادہ اس کی انویسٹیگیشن ہو. ایک تو اس کا یہ پہلو ہے. دوسرا پہلو یہ ہے کہ دیکھیے امریکہ کے اندر بھی اس وقت زبردست قسم کا عوامی دباؤ بڑھ رہا ہے. آج جو ایک اوپینین پول آیا ہے کہ تقریباً 52% امریکی اس حق میں ہیں کہ صدر ٹرمپ کے امریکہ کے ساتھ اور رشیا کے ساتھ جو مبینہ روابط ہیں اس کی آزادانہ تحقیقات ہونی چاہیے. 52% امریکی اس کے حق میں ہیں. صدر ٹرمپ کی اپنی جو اپروول ریٹنگ ہے وہ اس وقت ون آف دا لوئسٹ ان ریسنٹ ہسٹری آف اینی امریکن پریزیڈنٹ ہے, یعنی تقریباً 37% ہے. اس تناظر میں اگر آپ دیکھیں تو وائٹ ہاؤس پر بھی بہت زیادہ پریشر ہے, ان پر بھی کافی لوگوں کا عوامی دباؤ ہے کہ وہ اس قسم کی آزادانہ تحقیقات کرائیں. کس حد تک یہ آزادانہ تحقیقات ہوں گی, بالکل ممکن ہے اگر عوامی دباؤ بڑھے, سیاسی دباؤ بڑھے اور پارٹی کے اندر دباؤ بڑھے, کیونکہ پارٹی کے اندر بھی دیکھیں فریڈم کاکس کے ساتھ صدر ٹرمپ کا جو اس وقت ایک سرد جنگ جو ہے وہ تقریباً اب سامنے کھل کر آ گئی ہے, کیونکہ انہوں نے گزشتہ دنوں اس کے خلاف ٹویٹس بھی کیے تھے کہ ان کو آئندہ انتخابات میں یہ اپنی سیٹیں ہاریں گے اور مختلف اس قسم کے ہم ان کے خلاف کام کریں گے. تو اس قسم کی جو ان فائٹنگ ہے اس کا جی بھی نقصان ہے. اور جو فلن صاحب جو ہیں میرا خیال ہے کہ ان کے معاملات پر تحقیقات ڈیفینیٹلی ہوں گی, یعنی ایک وقت ایسا شاید آ جائے کہ جب سیاسی طور پر بھی ممکن نہ ہو اور آزادانہ تحقیقات کا مطالبہ جو ہے وہ مزید زور پکڑے.
اچھا
تو یہ بہت زیادہ ٹرننگ پوائنٹ کے قریب ہے یہ معاملہ بھی.
حالانکہ خود اپنے ٹویٹ میں صدر ٹرمپ صاحب نے بھی بات کہی تھی کہ جب انہوں نے مطالبہ کیا تھا, جب انہوں نے کہا تھا یہ پیشکش کی تھی مائیکل فلن صاحب نے کہ اگر مجھے امیونٹی دی جائے تو میں آنے کی تیار ہوں, تو خود ٹرمپ صاحب نے اپنے ٹویٹ میں یہ بات کہی تھی کہ ہاں ان کو لینی چاہیے امیونٹی اور جا کے بتانا چاہیے جو کچھ بھی ہے. اس کے باوجود بھی یہ صورتحال بن رہی ہے کہ جو کمیٹیز ہیں اس میں خود ریپبلکن پارٹی کے جو ارکان ہیں خاص طور پر سینٹ میں وہ کچھ بہت زیادہ مطمئن نظر نہیں آتے ہیں.
دیکھیے مطمئن تو میں نے آپ کو جس طرح کہا نا کہ یہ ایسا معاملہ ہے کہ اس کا تعلق ایسے ملک سے ہے جس کے ساتھ امریکہ کی جو نیشنل سیکیورٹی کی پالیسی ہے اس کے تمام پلینکس جو ہیں ان کا جو ان کی جو ڈائریکشن تھی وہ ہمیشہ اسی ملک کے بارے میں تھی, یعنی روس, اس سے پہلے سوویت یونین, سپر پاورز, اور اس وقت پھر بائی پولر ورلڈ میں رائیولز, یونی پولر ورلڈ میں بھی رائیولز. تو اس لیے اس لحاظ سے جو مختلف کمیٹیز ہیں وہاں پر بہت سارے اراکین کا فی الحال جو جو ان کے جو کنڈکٹ ہے یا ان کا جو رویہ ہے وہ تھوڑا محتاط ہے.
اچھا.
اور شاید سب سیاست کی جو ہوا چل رہی ہے اس کو دیکھ رہے ہیں کہ کس طرف یہ معاملہ جا رہا ہے, اور اس کے بعد شاید ہمیں نظر آئے کہ اس میں مزید جو لوگوں کی رائے ہے وہ بدلے. لیکن جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ جو سینیٹ اور کانگریس کی جو ہاؤس آف ریپرزینٹیوز کی جو کمیٹیز ہیں ان کے جو سربراہان ہیں اور جو کی اراکین ہیں وہ صدر ٹرمپ کے بہت زیادہ قریب ہیں اور یا قریب سمجھے جاتے ہیں, تو اس لیے اس تناظر میں یہ اس قسم کی رائے قائم کرنا ذرا مشکل ہے کہ پتہ نہیں یہ کس حد تک آزادانہ تحقیقات ہوں گی, یا واقعی اگر آزادانہ تحقیقات ہو بھی جائیں جس کا بالکل امکان موجود ہے تو اس کے جو نتائج ہیں کیا وہ کبھی منظر عام پر آئیں گے, اور کیا ان نتائج کے نتیجے میں کیا کسی کے خلاف کوئی واقعی کوئی کاروائی بھی کی جائے گی.
صحیح.
یہ وہ بڑے سوالات ہیں جن کے بہت زیادہ پولیٹیکل کاسٹ ہیں, اور جو بھی اس قسم کے ایکشنز لے گا یا جو بھی اس قسم کے ڈیسیجنز لے گا میرا خیال ہے کہ اس کا یہ بہت مشکل
مرحلہ ہوگا اس کے لیے. جی پروفیسر فیضان جی بتائیے کہ جب وہ یہ جو ہیلتھ کیئر بل تھا اس کی ناکامی کے بعد ٹرمپ صاحب نے یہ بات کہی تھی کہ وہ ڈیموکریٹس کے ساتھ اب ڈیل کریں گے, ان کے ساتھ بات کریں گے, کتنے امکانات نظر آتے ہیں آپ کو اس کے؟
دیکھیے ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں ان کو اس وقت دونوں ہاؤسز میں یعنی کانگریس میں اور سینٹ میں سپورٹ کی بڑی سخت ضرورت ہے, کیونکہ امریکہ کا جیسے آپ کو معلوم ہے کہ نظام ایسا ہے کہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہے, تو وہ اس میں پوری کوشش ہوگی ان کی کہ وہاں پر جو ہے کچھ ووٹس جس کو کہتے ہیں توڑے جا سکیں اسے ڈیموکریٹک پارٹی سے. لیکن اصل میں اس وقت ان کا جو زیادہ بڑا چیلنج جو ہے وہ ڈیموکریٹک پارٹی نہیں ہے بلکہ ریپبلکن اور خاص کر جو یہ کنزرویٹو جو فریڈم کاکس ہیں وہ ہے, کیونکہ اگر وہ اس کو اگر وہ ان کے ساتھ مل کر کام نہیں کر پاتے تو ڈیموکریٹس جو ہیں وہ اگر ان کی طرف آ بھی جائیں تو ان کی اپنی کریڈیبلٹی جو ہے وہ آن لائن ہے, جیسے میں نے پہلے عرض کیا. ایک بات البتہ میں ضرور کہنا چاہوں گا
جی
کہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ ایک لرننگ کرو سے گزر رہے ہیں, یعنی کہ جس کو کہتے ہیں نا کہ ابھی سیکھ رہے ہیں
جی.
انہوں نے میرا اپنا یہ خیال ہے وائٹ ہاؤس میں رہنا, وائٹ ہاؤس میں الیکٹ ہونا اور اس کو چلانا, انہوں نے اس کو بہت ایزی لیا کہ یہ آسان کام ہے, کیونکہ وہ ایک بزنس ورلڈ سے آ رہے تھے جہاں جب آپ بزنس کے 100% مالک ہوتے ہیں آپ جو مرضی کہیں کریں آپ کر سکتے ہیں, لیکن حکومت چلانا بزنس کرنے سے بہت مختلف کام ہے, اور میرا خیال ہے کہ وہ اس میں اپنے آپ کو ابھی ایڈجسٹ نہیں کر پا رہے.
اچھا,
اور یہ میرے خیال میں ان کا سب سے بڑا چیلنج ہے.
اچھا خطاک صاحب یہ بتائیے کہ کل یعنی پیر کے روز جو مصر کے صدر عبد الفتح السیسی جو ہیں وہ یہاں واشنگٹن میں صدر ٹرمپ سے ملاقات کرنے والے ہیں, اور توقع یہ کی جا رہی ہے کہ ریڈیکل اسلامسٹ ٹیررزم کے خلاف جنگ میں اشتراک بڑھانے کا معاہدہ بھی ہوگا مصر اور امریکہ کے درمیان. یہ جو ریڈیکل اسلامسٹ ٹیررزم کی اصطلاح ہے یہ ایک بلینکٹ نظر نہیں آتا کہ ہر مسلمان کو اس میں لپیٹ لیا جاتا ہے؟
بالکل, یہ وہ اصطلاح ہے جس کے بارے میں تو صدر ٹرمپ کے اپنے ایڈوائزرز ان کو اس بات کا ایڈوائز کرتے رہے ہیں کہ آپ یہ ٹرم استعمال نہ کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بہت زیادہ مس لیڈنگ ہے. سابق صدر اوباما نے اس ٹرم کا استعمال آخری کچھ عرصے میں بالکل بند کر دیا تھا, وہ اس کو نہیں استعمال کرتے تھے کیونکہ اس سے جو میسج جاتا ہے وہ بہت غلط ہے, کیونکہ ایک پورے مذہب کو آپ بیچ میں کھینچ رہے ہیں جبکہ اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ انڈیویجول ایکٹس ہیں یا کوئی دہشت گرد جو کہ مذہب کا نام استعمال کر کے اپنے جو خونی مقاصد ہیں ان کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو ڈیفینیٹلی ایک تو یہ ہے کہ مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ مصر اس جنگ میں کتنا بڑا کردار ادا کر سکتے, کیونکہ مصر میں تو سینائی کے صحرا میں اس وقت ایک آئی ایس کا جو وجود ہے وہ موجود ہے, اور بلکہ یہ پچھلے دنوں بھی وہاں پر حملے ہوتے رہے اور 8 بندے تو ابھی وہاں پر انہوں نے جانے گنوائی ہیں. وہ جنگ تو مصر لڑ رہا ہے, لیکن آئی ایس کے خلاف تو اصل جنگ تو جو ہو رہی ہے وہ تو سیریا اور عراق میں ہو رہی ہے
جی.
اور وہاں پر دیکھنا یہ ہے کہ مصر کی انوالومنٹ کتنی ہے. مصر وہاں پر کوئی بڑا پلیئر نہیں ہے, وہاں پر جو بڑے پلیئرز ہیں وہ تو ترکی اور باقی دوسرے ممالک ہیں. تو ڈیفینیٹلی اگر کوئی سیکیورٹی ارینجمنٹ ہوتا ہے جس کا مقصد دہشت گردی کو کے خلاف جنگ کرنا ہو, دہشت گرد کسی بھی مذہب سے ہو, تو وہ تو بہت اچھی بات ہے, اس کی ضرورت ہے دنیا میں اور پوری دنیا میں اس کی ضرورت ہے. لیکن اگر آپ صرف اور صرف ایک مذہب کے نام پر ہی صرف جنگ لڑیں گے تو میرا خیال ہے کہ اس کے جو میسیجز ہوں گے وہ کوئی زیادہ پازیٹیو نہیں جائیں گے. یعنی اس جنگ کے حق میں میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی ایسا شخص ہے جو نہیں ہے. ہر وہ شخص جو کہ مذہب کے نام پر دہشت گردی کرتا ہے اس کے خلاف جنگ پوری دنیا میں ہر شخص میرا خیال ہے اس کے حق میں ہوگا
جی.
لیکن جب آپ مذہب کا نام لے کر جنگ کو برانڈ کر رہے ہیں تو اس کا جو اس سے پھر تقسیم پیدا ہوگی میرا خیال ہے.
اچھا
اور پھر دوسری بات یہ کہ جو مصر ہے
جی
یہاں پر تو سوال جو میں خود ذاتی طور پر ایکسپیکٹ کر رہا تھا وہ تو یہ کر رہا تھا کہ مڈل ایسٹ کی پیس کے حوالے سے بات ہوگی.
ہاں میرا اگلا سوال یہی تھا. جی بالکل جی جی
جی اس کے اوپر اس کا تو میں جو ابھی تک جتنی خبریں آئی ہیں اس کا تو ذکر تک نہیں ہے. حالانکہ جو اسرائیلی میڈیا ہے اس میں پچھلے دنوں کچھ ایسی خبریں آئی ہیں کہ جس میں کہا گیا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ اس سال موسم گرما میں ایک بڑی مڈل ایسٹ کانفرنس کے اوپر کوئی کام کر رہی ہے جس میں کہ مختلف جو پارٹیز ٹو دا کانفلکٹ ہیں انکلوڈنگ اسرائیلی جو لیڈرشپ ہے ان سب کو ایک سٹیج پر بٹھایا جائے گا اور وہاں پر بیٹھ کر اور اس معاملے پر بات کی جائے گی. لیکن یہاں ابھی بھی یہ واضح نہیں ہے کہ اس کے بعد ہوگا کیا آخر, یعنی ایک جگہ بیٹھ جائیں گے تو پھر آگے کیا ہوگا. تو یہ ابھی اسٹل آئی تھنک اٹ از آن دا یو نو
پریمیچور سٹیج پر ہے ابھی.
جی بالکل. لیکن یہ کہ اس کے علاوہ یعنی جو مصر ہے وہ تو گارنٹر ہے فلسطینیوں اور اسرائیل کے درمیان جو پیس ڈیلز ہوئی ہیں
جی.
اس کے اندر ساروں کے اندر وہ گارنٹر ہے. تو وہاں پر اس ایجنڈے پر اس کا نہ ہونا جو یہ ذرا کچھ اچھمبے کی بات لگ رہی ہے.
اچھا پروفیسر فیضان اسی حوالے سے میں آگے یہ بات بڑھاؤں گا کہ مصر بحیثیت ایک مڈل ایسٹ پلیئر کے جہاں اس کا بڑا انفلوئنس ہے وہ پیس کے قیام کے لیے زیادہ اہم رول پلے کر سکتا ہے یا ریڈیکل اسلامسٹ ٹیررزم کی راہ روکنے کے لیے اور اس میں اشتراک بڑھا کر اس کو ختم کرانے کے لیے بڑا رول پلے کر سکتا ہے؟
دیکھیے ایجپٹ جو ہے وہ ایک اہم ملک ہے جس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. البتہ پچھلے دنوں جو مڈل ایسٹ میں کانفلکٹ جو ہے جاری ہے خاص کر شام میں اور عراق میں اس میں جو مصر کا رول ہے وہ اتنا زیادہ رول نہیں رہا. البتہ مصر جو ٹرکی اور پاکستان کے بعد مصر جو ہے اپنی فوج کی تعداد کی وجہ سے ایک اہم ملک اور ایک اسٹرانگ ملک سمجھا جاتا ہے, مگر ان کی اپنی معیشت بہت کمزور ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جب سے لیبیا ڈی اسٹیبلائز ہوا ہے جو کہ ان کے دوسرے سرحد ہے اس سے مصر کی اہمیت اور بڑھ گئی ہے اور امریکہ کا مصر کو اپروچ کرنا اس بات کا آنسو غمازی ہے کہ امریکہ کی جو انگیجمنٹ جو فرنٹ لائن سٹیٹس ہیں جو جنہوں نے کامیابی بھی حاصل کی ہے جنہوں نے ڈیل بھی کیا ہے اس ایشو کے ساتھ جس کو ہم دہشت گردی کا ایشو کہتے ہیں جس میں ٹرکی ہے اس میں پاکستان آ جاتا ہے اس میں سعودی عرب بھی ہے کسی حد تک, تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ایک ایسے ملک سے شروع کریں. میرا اپنا یہ خیال ہے کہ وائٹ ہاؤس یہ چاہتا ہے کہ ایک ایسے ملک سے شروع کریں جس کا نام ابھی زیادہ تر میڈیا میں نہیں آیا تاکہ پتہ چلے کہ ایک امریکہ ایک نئی کوشش کرنے کی کوشش میں مصروف ہے. اور مجھے خڑک صاحب سے پوری طرح اتفاق ہے کہ جیسے انہوں نے اسی نقطے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ جو چیز ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہو رہی, ایسے امپریشن آ رہا ہے کہ وائٹ ہاؤس جو ہے وہ ایک امیج کریٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور اسلامک ریڈیکلزم اور ریڈیکل اسلامک ٹیررزم اس قسم کے جو ایکسپریشنز ہیں یہ ایک پوری دنیا کی ایک بہت بڑی پاپولیشن جو ہے اس کو ایلینیٹ کر رہے ہیں اور یہ جیسے میں نے پہلے تنہا تجربہ کاری کا ذکر کیا یہ اسی کا نتیجہ لگتا ہے کہ بغیر سوچے سمجھے صرف ایک انتہائی مینورٹی جو ہے امریکہ میں ایک مینورٹی پاپولیشن یا ووٹ بیس کو پلیز کرنے کے لیے ان کو خوش کرنے کے لیے ایسی اصطلاحات اپنائی جا رہی ہیں جو کہ امریکہ کے اپنے مفاد کے خلاف ہیں. چاہے آپ جتنے بھی کرٹیکل ہوں اسلامک ریڈیکلزم کے یا جتنے بھی کرٹیکل ہوں اور ایسے تمام دہشت گردوں کی جو حرکتیں ہیں اس کے باوجود اس قسم کی بات کرنے سے آپ اپنے ملک کا خود نقصان کر رہے ہیں. اور میرے خیال میں پریزیڈنٹ اوباما کی جو حکمت عملی تھی اس میں وہ بہت نمایاں تھی. میرا نہیں خیال کہ کسی اور پریزیڈنٹ کے عرصے میں اتنے لوگوں کو ڈرون کے ذریعے دہشت گردوں کو مارا گیا ہے جتنا پریزیڈنٹ اوباما کے زمانے میں مارا گیا ہے. لیکن ان کی جو انگیجمنٹ تھی وہ ملٹی لیول تھی, ملٹی فاسٹڈ جس کو کہتے ہیں, ڈپلومیسی انوالو تھی ان کی تمام مسلمان ممالک کی طرف سے اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے خاصی حد تک, یہ نہیں کہ وہ پوری طرح کامیاب ہو گئے, مگر انہوں نے خاصی حد تک جو ہے اپنے وہ کامیابی حاصل کی اپنے مقاصد میں.
بہت شکریہ پروفیسر فیضان صاحب, جناب جہانگیر خٹک صاحب, اور اب سامعین ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. ہمارے آج کے پروڈیوسر تھے اسفر امام, اپنے میزبان قمر عباس جعفری کو آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.